آج کے پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر۔
شام اور لبنان ایک ہی محاذ، الاخبار لبنان۔
شامی باغیوں کو مسلح کرنے میں یورپ کا تذبذب، اشپیگل جرمنی۔
انتخابات کے بعد باری بدلے گی یا پاکستان بدلے گا؟ جسارت فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
ہلا دینے والا حملہ، یاہو، جاگرن ہندی، ہندوستان۔
ڈرون حملے قانونی ہیں اور ہماری جنگ اسلام سے نہیں، اوباما، جیو اردو۔ شام اور لبنان ایک ہی محاذ، الاخبار لبنان۔
لبنان کی تحریک استقامت اور شامی حکومت کے درمیان ہمیشہ ہی اچھے تعلقات رہے ہیں، اور ان دونوں میں جس طرح کی ہم آہنگی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اور علاقائی معاملات میں الگ الگ کردار بھی۔ لیکن جب سے شام کا بحران شروع ہوا ہے، یہ تعلق ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دونوں کے درمیان امتیازی فاصلہ بھی کافی حد تک ختم ہو گیا، کیونکہ دونوں کے اہداف ایک ہو گئے اور اسی طرح خطرے بھی۔ جب حزب اللہ نے شام کے بحران میں شامی حکومت کے ساتھ تعاون کا فیصلہ کیا تھا، تو اس میں کہیں بھی فوجی تعاون کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ یہ مدد شامی حکومت کے رابطوں کو محفوظ رکھنے کی حد تک تھی۔ لیکن جیسے جیسے شام میں حالات بدلتے گئے، حزب اللہ اور شام کے تعلقات کی نوعیت میں بھی تبدیلی آتی گئی، خاص طور پر شام کے بحران میں اسرائیل کی براہ راست مداخلت کے بعد۔
شام نے اسرائیل کی جارحیت کا جس طرح سے جواب دینے کی بات کی ہے، اور جس طرح سے جولان کا محاذ کھولا ہے، اور اسرائیل کی کسی بھی نئی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بات کی ہے، اس کی یہ شکل نہ ہوتی اگر شام کی حکومت کو لبنان کی اسلامی مزاحمت کا تعاون حاصل نہ ہوتا، اور ایران اور روس کی حمایت حاصل نہ ہوتی۔ حالانکہ سید حسن نصر اللہ نے جنگ میں شامی حکومت کے تعاون کی وجوہات کی تشریح کی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شام کے بحران میں حزب اللہ کا کردار لامحدود نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی حدود میں تبدیلی بھی واقع ہو سکتی ہے، اور یہ سب کچھ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ بہرحال اندازہ یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں شام اور لبنان کی سرحدوں پر حالات بہتر ہوں، اور جنگ کی شدت شام اور مقبوضہ فلسطین کی حدود پر منتقل ہو جائے گی۔ البتہ یہ اس صورت میں ہوگا جب شام کے باغی اور ان کے حامی اسرائیل کے خلاف جولان کے محاذ کو کھولنے پر شام کے خلاف جوابی کارروائی کرنا چاہیں گے۔
یہاں پر ایک خاص پہلو حزب اللہ کے دشمنوں کا رد عمل بھی ہے، خاص طور سے حزب اللہ کی جانب سے اس اعلان کے بعد کہ وہ شامی حکومت کے ساتھ مل کر لڑے گی۔ زاہیہ کے علاقے میں جو دو راکٹ داغے گئے ہیں، وہ لبنان کی اسلامی استقامت کے خلاف دہشت گردی کے آغاز کا پیغام ہو سکتے ہیں۔ حزب اللہ شامی حکومت کے ساتھ تعاون کو پوشیدہ نہیں رکھتی، بلکہ حزب اللہ نے تو اپنے سیکرٹری جنرل کی زبانی اس فیصلے کی وجوہات اور نتائج تک کو واضح کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حزب اللہ کا موقف پوری طرح سے شفاف ہے۔ لیکن حزب اللہ کے دشمن اور شامی باغی نقابوں کے پیچھے چھپے ہیں، لیکن یہ نقاب انہیں چھپا نہیں پا رہی ہے، اسی لیے باضابطہ طور پر حقیقت کو سامنے آنے میں چاہے جتنا وقت لگے، حقیقت سب کے لیے بالکل واضح ہے۔ شامی باغیوں کو مسلح کرنے میں یورپ کا تذبذب، اشپیگل جرمنی۔
اعلی شامی باغیوں کے پرزور اصرار کے باوجود مغربی رہنما انہیں مسلح کرنے میں تذبذب کا شکار تھے۔ موجودہ حالات باغیوں کے لیے سازگار نہیں ہو سکتے، فری سیرین آرمی کے سربراہ سلیم ادریس کی تقریر کو یاد رکھنا چاہیے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر جلدی ہی شام تک ہتھیار نہیں پہنچے تو ساری ہلاکتیں بیکار ہو جائیں گی۔ ادریس فرینڈز آف سیریا کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جو اردن کے دارالحکومت عمان میں منعقد ہوا تھا۔ ادریس نے خبردار کیا کہ آئندہ چند مہینوں میں فری سیرین آرمی بشار اسد حکومت کے خلاف جنگ ہار سکتی ہے۔ انتہائی جذباتی انداز میں کی گئی اس تقریر میں سلیم ادریس نے کہا کہ ان کے جنگجوؤں کو اینٹی ٹینک راکٹوں اور زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائلوں کی فوری طور پر ضرورت ہے۔
امریکہ، ترکی، جرمنی اور 8 دیگر عرب اور یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان فری سیرین آرمی کے سربراہ کے خطاب میں انقلاب کی کامیابی کے سلسلے میں ان کا تصور انتہائی بھیانک تھا۔ اتنا بھیانک کہ ایک مقام پر وزرائے خارجہ نے اپنے اسٹاف کو ہال سے باہر چلے جانے کو کہا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری ہوں یا پھر جرمنی کے وزیر خارجہ گیڈو ویسٹر ویل، انہیں بخوبی علم ہے کہ ادریس کے اس طرح کے مایوسانہ اور جذباتی خطاب سے میڈیا میں کیا پیغام جا سکتا ہے۔ باخبر ذرائع کا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں چھاپہ ماروں کو مغرب سے کسی بھی قسم کا ہتھیار ملنے والا نہیں ہے، اس لیے اگر جنگ میں بشار اسد کی حکومت کو چھاپہ ماروں کے خلاف کامیابی ملتی ہے تو اس کی ذمہ داری ان حکومتوں کی ہوگی۔
بہرحال شامی باغیوں کے لیے اسلحے پر پابندی ہٹانے کے موضوع پر کافی گفتگو ہوئی ہے۔ برطانیہ اور فرانس کا کہنا ہے کہ وہ منتخب شامی گروہوں کو فوری طور پر مسلح کرنے کا عمل شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس پر کس حد تک عمل بھی ہوگا یہ کہنا مشکل ہے۔ جرمن کمپنیوں کے لیے متنازعہ علاقوں میں اسلحے کی ترسیل منع ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلحہ ساز کمپنیاں شامی باغیوں کو اپنے گاہکوں میں شامل کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ وہاں کھپت کم لیکن سیاسی بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ اسرائیل کو بھی کافی تشویش ہے اور اسے خوف ہے کہ شام میں چھاپہ ماروں کو حاصل ہونے والا اسلحہ خود اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ فوجی امور کے ماہر قائم کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے قوانین کے روح سے اراکین کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ یہ ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ نہیں لگیں گے، اور شامی چھاپہ ماروں کے معاملے میں ایسی یقین دہانی تقریباً ناممکن ہے۔
ہندوستان میں بارش کے لیے دعائیہ تقریب۔
بحرین میں کشیدگی اور جھڑپوں سے بے پرواہ اپنے کھیل میں مشغول بچے۔
کابل میں دھماکے سے افغان بچوں میں خوف و ہراس۔
لندن میں کفائشیاری کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے۔
ڈاکٹروں کی بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ میانمار میں مسلمانوں پر عائد پابندیوں کی وجہ سے دسیوں ہزار روہنگیا مسلمان طبی سہولتوں سے محروم ہیں۔
روس کا کہنا ہے کہ شام میں غیر ملکی مداخلت روکنے کے لیے وہ S-300 میزائل سسٹم دمشق کی حکومت کے حوالے کرے گا۔ انتخابات کے بعد باری بدلے گی یا پاکستان بدلے گا؟ جسارت فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
پاکستان میں انتخابات کا عمل مکمل ہو چکا ہے، چند دنوں میں مرکز اور صوبوں کی سطح پر حکومت سازی کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا۔ انتخابات کی شفافیت کے سوال سے قطع نظر سیاسی معاملات آگے کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ اگرچہ ملک میں اکثر سیاسی جماعتیں انتخابات کی شفافیت اور انتخابی نتائج پر سوالات اٹھا رہی ہیں، بعض سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جماعت کے پاس ایسے بے شمار شواہد جمع ہو گئے ہیں جو انتخابات کی صحت کو مشکوک بنا سکتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری جو انتخابات کے نتائج کے بعد پہلی بار لاہور تشریف لائے تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے نقطے کی اہم بات کر کے ایک ادارے پر براہ راست الزام عائد کر دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتائج پر جو بھی اعتراضات ہو رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔
اس وقت انتخابات میں جو دھاندلی کی بڑی آواز پیدا ہوگی اس کا براہ راست نقصان نواز شریف کو ہوگا، اس لیے نواز شریف بھی چاہیں گے کہ انتخابات میں دھاندلی کا جو شور مچایا جا رہا ہے اس کا جلد خاتمہ ہو اور لوگوں کو جو بھی مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کے مطابق جمہوری عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن اب پاکستان کی سیاسی اشرافیہ میں ایک بنیادی سوال یہ زیر بحث ہے کہ کیا یہ انتخابات اور اس کے نتیجے میں بننے والی جمہوری حکومت واقعی پاکستان کو درپیش بڑے بحرانوں سے باہر نکال سکے گی؟ نئی حکومت کے بننے سے جو چند بڑے مسائل ہیں، مثال کے طور پر دہشت گردی، پاک امریکہ بھارت تعلقات، معاشی بحران، بہتر حکمرانی، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری، مہنگائی جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انتخابات سے قبل نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف نے انتخابی مہم میں بڑی بڑی سیاسی بڑکیں ماری تھی کہ ہم سب کچھ تبدیل کر دیں گے، لیکن اقتدار ملنے کے بعد یہ سب کچھ ایسے نہیں بدلے گا، بلکہ اس کے لیے جہاں ایک بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے وہیں ایک بڑی سیاسی جدوجہد کے بغیر ہم اپنی منزل کا راستہ نہیں تلاش کر سکیں گے۔
نواز شریف نے انتخابات جیتنے، وزارت عظمیٰ کو یقینی بنانے کے بعد آزاد ارکان اسمبلی کو جس تیز رفتاری سے اپنی جماعت میں شامل کیا ہے وہ خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ نواز شریف کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا بحران سیاست اور دولت کا ملاپ ہے اور بہت سے لوگ دولت سمیٹنے کے لیے سیاست کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ماضی کا کھیل اسی شدت کے ساتھ جاری رہے گا اور کیا نئی قیادت اس معاملے میں کچھ بہتری پیدا کرے گی۔ نواز شریف سمیت ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو کاروبار اور سیاست کو اکٹھے چلانا چاہتے ہیں سیاست میں بڑی تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اس لیے اگر ان انتخابات کے نتائج کے بعد پاکستان کو تبدیل ہونا ہے تو پاکستان کے سیاسی کارکنوں، سول سوسائٹی، دانشوروں اور میڈیا کو جاگنا ہوگا۔ ہلا دینے والا حملہ، یاہو جاگرن ہندی ہندوستان۔
چھتیس گڑھ کے جگدل پور میں کانگریس پارٹی کے قافلے پر نکسلیوں کا خوفناک حملہ اصل میں جمہوری سیاست پر کیا گیا حملہ ہے۔ یہ سیاسی مخالفین سے نمٹنے کے لیے بندوق کے استعمال کے ان کے نظریے کو انتہائی خوفناک طریقے سے ظاہر کرنے والا واقعہ ہے۔ نکسلیوں نے اس حملے سے چھتیس گڑھ میں ایک طرح سے پوری کانگریس قیادت کا خاتمہ کر دیا۔ اس حملے کی شدت اور جو لوگ اس کا نشانہ بنے اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ریڈ بیلٹ کے نام سے مشہور نکسلیوں کے مرکز میں اس طرح کے جرات مندانہ حملے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ ریڈ بیلٹ یعنی سرخ پٹی وہ علاقہ ہے جہاں نکسلیوں، ماؤ نواز باغیوں نے قبائلی علاقوں میں انتہائی غریب لوگوں پر اپنا اثر قائم کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہوا، سیکیورٹی میں کہاں خامی رہ گئی اور ہم نے کیا سبق سیکھا۔
انگلیاں سیکیورٹی چوک پر اٹھیں گی اور اٹھ بھی رہی ہیں، ان میں ایک حد تک سچائی بھی ہے۔ اگر کسی سیاسی قافلے کو جگدل پور جیسے نکسلیوں کے گڑھ سے گزرنا تھا تو سڑکوں کی صحیح طور پر جانچ کی جانی چاہیے تھی۔ سیکیورٹی کا مسئلہ ایک پیچیدہ موضوع ہے اور ہر بار اس طرح کے حملے کے بعد اس پر بحث ہوتی ہے، لیکن جو کچھ کیا جانا چاہیے وہ نہیں کیا جاتا۔ چاہے چھتیس گڑھ ہو یا جھارکھنڈ، دونوں ہی ریاستوں کے پولیس تھانے بہت قابل رحم حالت میں ہیں۔ وسائل کی بات تو چھوڑیے، ان میں سے کئی کے پاس تو خود کی بلڈنگ بھی نہیں ہے۔ پولیس کے پاس نہ تو کافی ہتھیار ہیں اور نہ ہی انہیں صحیح طور پر تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پولیس اہلکاروں میں مقامی ثقافت سے متعلق مسائل کی صحیح سمجھ اور ادراک بھی نہیں ہوتا۔ قبائلی علاقوں میں یہ کمی ایک بڑے مسئلے کی شکل لے لیتی ہے۔
چھتیس گڑھ میں ہوئے خوفناک حملے کے بعد دو طرح کی آوازیں اٹھیں گی۔ ایک آواز کے تحت زیادہ سے زیادہ تحفظ کا مطالبہ کیا جائے گا، مثلا فوج تعینات کرنے، ڈرون کا استعمال کرنے اور سیکیورٹی اہلکاروں کو زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی، اور دوسری آواز کے تحت ترقی کی باتیں کی جائیں گی۔ کل ملا کر اس پر زور دینے کی کوشش کی جائے گی کہ نکسلزم کے خونی کھیل سے نمٹنے کے لیے بہت ایمانداری سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کے پاس بحران سے گھرے ان علاقوں کو لے کر ماہرین کی درجنوں رپورٹیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ تمام نوکر شاہی کی کہانی کہتی ہیں۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ بغاوت سے نمٹنے کا سب سے مؤثر طریقہ عدم اطمینان کا شکار لوگوں کو اپنے پالے میں لانے کا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے سیکیورٹی نظام کی خامیوں پر توجہ دینا ہوگی اور عدالتی اصلاحات کی رفتار بڑھانا ہوگی۔ جگدل پور میں دل دہلا دینے والے حملے میں مارے گئے لوگوں کے تئیں یہی عقیدت کے اظہار کا صحیح طریقہ ہوگا۔ ڈرون حملے قانونی ہیں اور ہماری جنگ اسلام سے نہیں۔ اوباما، جیو اردو۔
نام نہاد سپر پاور امریکہ کے صدر باراک اوباما نے انٹرنیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو صرف اور صرف جھوٹ، تضاد اور دنیا کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ ان کی باتیں بظاہر درست لگتی ہیں مگر حقیقت میں سیاہ کو سفید کہہ کر پیش کرنے کے مترادف ہے۔ باراک اوباما کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے ڈرون حملے جائز ہیں۔ ڈرون حملے انسانی جانیں بچاتے ہیں۔ ڈرون حملے کی اخلاقی اور قانونی حیثیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ امریکی اقدامات کو بین الاقوامی حمایت حاصل ہے۔ پاکستانی عوام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک 5 سالہ بچی، 20 سالہ جوان لڑکی اور لڑکا، 90 سال کی عمر کے سفید ریش بوڑھے اور بوڑھیاں ہلاک ہو رہی ہیں جو کسی بھی طرح سے دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔
اپنی طاقت کے زور پر غلط کو درست اور درست کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جہاں تک ڈرون حملے سے انسانی جانیں بچانے کی بات ہے تو امریکہ اندھا ہو چکا ہے۔ امریکہ کو ہزاروں بے گناہ مقتول نظر نہیں آ رہے ہیں جو ڈرون کا شکار ہوئے ہیں۔ رہی بات امریکی اقدامات کو بین الاقوامی حمایت کی، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ دور جدید میڈیا کا ہے اور پاکستان کا میڈیا، خاص طور پر نام نہاد بڑے بڑے ادارے جو ڈرون حملوں کی کوریج صرف اس طرح کرتے ہیں کہ امریکہ کے ڈرون حملے میں 20 یا 30 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، در حقیقت وہ سب کے سب بے گناہ شہری ہی ہوتے ہیں۔ ناپاک میڈیا بھی غلط تاثرات پیش کرتا ہے، بات کو گھما کر پیش کیا جاتا ہے۔
یقیناً 99% لوگ بے گناہ عام شہری ہیں، جن میں معصوم بچے، بچیاں، خواتین، بوڑھے، شہریوں کی لمبی فہرست ہے۔ امریکی صدر کوئی ایک بھی ایسا ملک بتائیں جہاں پر امریکی فوج موجود ہو، امریکی قبضہ ہو یا امریکہ کی مداخلت ہو اور وہ ملک غیر اسلامی ہو، کوئی ایسی ریاست نہیں۔ اوباما نے درست کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اخلاقیات ترک کر دیں۔ واقعی امریکہ کی جنگ میں ہزاروں بے گناہ معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، خواتین بوڑھے بھی شہید ہوئے ہیں، مساجد اور اسکولز بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اسلامیات اور اخلاقیات کے دائرے میں ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو امریکہ نے ایک نہیں بلکہ لاکھوں بے گناہوں سے 9/11 کا بدلہ لے لیا ہے۔ امریکی صدر کے تمام بیانات میں جھوٹ اور تضاد ہے۔ امریکہ کے ڈرون حملے غیر قانونی ہیں، ان کی جنگ عالم اسلام سے ہے۔